اور فرزند موعود کی نسبت جو اعتراض تھا اس سے اگر کچھ ثابت ہوتا ہے تو بس یہی کہ ہمارے مخالفوں کی کچھ ایسی عقل ماری گئی ہے کہ اعتراض کرنے کے وقت ان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اعتراض کا کوئی موقع بھی ہے یا نہیں۔ اے نادان، خدا تعالیٰ نے جیسا کہ وعدہ فرمایا تھا مجھے 4 لڑکے عطا فرمائے، اور ہر ایک لڑکے کی پیدائش سے پہلے مجھے اپنی خاص وحی کے ذریعے سے اس کے پیدا ہونے کی بشارت دی، اور وہ ہر 4 بشارتیں ہر 4 اشتہار کے ذریعے سے قبل از وقت دنیا میں شائع کی گئیں، جن کے لاکھوں انسان ان ملکوں میں گواہ ہیں۔ پھر میں سمجھ نہیں سکتا کہ اعتراض کیا ہوا۔ اعتراض تو تمہاری حالت پر واقع ہوتا ہے کہ منہ سے نکالا کہ خدا کے فضل سے میرے لڑکا ہوگا، اور اس پیشگوئی کو اشتہار میں شائع کیا، اور پھر وہ لڑکا اندر ہی اندر تحلیل پا گیا، باہر آنا اس کو نصیب نہ ہوا۔ کاش وہ مردہ ہی پیدا ہوتا تا تمہارے ہاتھ میں کچھ تو بات رہ جاتی۔ یہ بھی مباہلے کا بد اثر تم پر پڑا کہ اولاد سے نامراد رہے۔ غرض میرے گھر میں تو اولاد کی بشارت کے بعد 4 لڑکے ہوئے، اور ہر ایک لڑکے کی پیدائش سے پہلے خدا نے خبر دی، جس کو میں نے ہزارہ لوگوں میں شائع کیا، مگر تم بتلاؤ کہ تمہارے گھر میں کیا پیدا ہوا۔ تم تو اب تک اس اعتراض کے نیچے ہو، کاش ایک صادق سے مبالا نہ کرتے تو شاید اب تک لڑکا ہو جاتا۔ سو آئینہ لے کر اپنا عیب دیکھو، میرے پر نکتہ چینی کا کوئی محل نہیں۔ ہاں اگر میں نے کوئی ایسا الہام شائع کیا ہے جس کے یہ معنی ہوں کہ اسی الہام کے قریب حمل سے اور اسی سال میں وہ لڑکا پیدا ہوگا، تو وہ میرا الہام شائع کر دو، مگر خبردار کوئی اس قسم کا اعتراض پیش نہ کرنا جو اس سے پہلے بعض منافقوں نے حدیبیہ کے قصے پر پیش کیا تھا، جس سے عمر فاروق کو خدا نے بچایا اور منافق ہلاک ہوئے۔ اے عزیز، کیوں میرے کینے کے لیے شریعت محمدیہ سے دستبردار ہوتے ہو؟ اس جگہ تو کوئی ہاتھ ڈالنے کی تمہیں جگہ نہیں، اور باوصف اس کے یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ کبھی نبی اپنی پیشگوئی کے محل اور موقع کے سمجھنے میں غلطی بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ علماء اس پر دلیل حدیث ذہب وحلی کو پیش کرتے ہیں جو بخاری میں موجود ہے، اور اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کسی تاویل کی غلطی سے پیشگوئی غلط نہیں ٹھہر سکتی، اور نہ غیر الہامی ٹھہر سکتی ہے۔ بس جب نبیوں کی پیشگوئی میں یہاں تک وسعت ہے کہ نبی کے غلط معنی پیشگوئی کو کچھ حرج نہیں پہنچاتے، تو پھر اعتراض اسی صورت میں ہوگا جبکہ الہام کا اسی کے الفاظ سے غلط ہونا ثابت ہو جائے۔ قولہ، مرزا یقیناً جانتا ہے کہ اس فضول کام کے لیے نہ کسی نے آنا ہے اور نہ یہ کام ہونا ہے، مفت کی میری شیخی مشہور ہو جائے گی۔ اقول، اے نا سمجھ، خدا سے ڈر۔ کیا دین کے کام کو فضول کام کہتا ہے؟ کیا خدا کے نبی فضول کام میں ہی مشغول رہے؟ اے عزیز، کیا یہ کام فضول ہے جس سے ہزارہ جانیں جھوٹ اور ضلالت سے نجات پاتی ہیں، اور اندرونی تفرقہ اس امت کا جس نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے دور ہوتا ہے؟ اگر یہ کام فضول ہے تو کیا دوسرے کام شریعت کے لیے ضروری تھے جو آپ لوگ کر رہے ہیں؟ مثلا نذیر حسین دہلوی، باوجود پیرانہ سالی کے، شیخ محمد حسین بٹالوی کے لڑکے کی شادی پر بٹالہ آیا اور سیالکوٹ کے ضلع تک گیا، بجز کھانے پینے کے اور کیا غرض تھی؟ اس زمانے میں مسلمانوں کی حالت اسی وجہ سے انحطاط میں ہے کہ حال کے مولوی ضروری کاموں کا نام فضول کام رکھتے ہیں، اور اپنے نفسانی تجارتوں کے لیے عدن اور مسقط تک سیر کراتے ہیں، اور اس کو کوئی فضول نہیں سمجھتا، مگر تائید اسلام کے کاموں کو غیر ضروری سمجھتے ہیں، اور یوں گوشت پلاؤ کھانے اور شادیوں کی دعوتوں میں شامل ہونے کے لیے صدہا کوس چلے جاتے ہیں۔ یہ خوب دینداری ہے کہ یوں تو ملک میں شور مچا رہے ہیں کہ گویا اس جماعت میں داخل ہو کر 30,000 آدمی کافر ہو گیا اور ہوتا جاتا ہے، اور جب کہا جائے کہ آؤ فیصلہ کرو تو جواب ملتا ہے کہ اس فضول کام کے لیے علماء کو فرصت کہاں ہے، اور کرائے کے لیے خرچ کہاں؟ ہم اس وقت ایسے علماء کو خدا کی حجت پوری کرنے کے لیے کرایہ کی مدد دینے کو بھی حسب شرائط مذکورہ بالا تیار ہیں، کاش کسی طرح ان کے دل سیدھے ہوں۔ اسلام سب مذہبوں پر غالب ہوتا ہے، یہ کیسا اسلام ان کے ہاتھ میں ہے جو ان کو تسلی نہیں دے سکتا؟ غرض اب ہم نے ان کا یہ عذر بھی توڑ دیا۔ قولہ، اے نئے عیسائیو اور نیا گرجا بنانے والو، ہم ایک سہل اور نہایت آسان طریق بتلاتے ہیں۔ اقول، اے حد سے بڑھنے والے، کیا ان مسلمانوں کا نام عیسائی رکھتا ہے جو اسلام کے حامی اور زمین پر حجت اللہ ہیں؟ اگر مسلمان تیرے جیسے ہی ہوتے تو اسلام کا خاتمہ تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے تمسخر اور ٹھٹھے سے مولوی عبد الکریم صاحب کا ذکر کیا ہے اور نشان یہ مانگا ہے کہ مولوی صاحب موصوف کو، جو ایک ٹانگ میں کچھ کمزوری ہے اور ایک آنکھ کی بصارت میں خلل ہے، یہ دونوں عارضے جاتے رہیں، اور اس ذکر سے اصل غرض آپ کی صرف ٹھٹھا اور ہنسی ہے، اور یہ مقولہ محض ان کافروں کی طرح ہے جو نعوذ باللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے اور یہ نشان مانگتے تھے کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو اس کے لڑکے جس قدر مر گئے ہیں ان کو زندہ کر دے۔ مگر ہم اس ٹھٹے کا ابھی جواب دے چکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان بوجہ اپنی انسانیت کے کسی نہ کسی نقص سے خالی نہیں ہوتا، اور ہمیشہ امراض آفات بھی لاحق رہتے ہیں، عزیز و اقارب بھی مرتے ہیں، لیکن کوئی شریف نشان مانگنے کے بہانے سے اس طرح پر دل نہیں دکھاتا۔ یہ قدیم سے رذیلوں اور سفیہوں کا کام ہے۔ ہمارے ملک میں اس قسم کا ٹھٹھا ہنسی اکثر مراسی کیا کرتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں کہ میاں عبدالحق نے کیوں یہ طریق اختیار کیا ہے۔ بھلا اگر ابھی کوئی میاں عبداللہ غزنوی پر چند ایسے اعتراض کر دے کہ اگر وہ ملہم تھا تو اس کو چاہیے تھا کہ اپنے فلاں فلاں ذاتی نقص دور کرتا اور لوگوں کو یہ نشان دکھلاتا، تو مجھے معلوم نہیں کہ غزنوی صاحبان کیا جواب دیں گے۔ اے عزیز، اگر تم دوسرے کو اس طرح پر دکھ دو گے تو وہ تمہارے باپ اور تمہارے مرشد تک پہنچے گا۔ بس ان فتنہ انگیز باتوں سے فائدہ کیا ہوا؟ بلکہ خدا کے نزدیک اپنے باپ اور اپنے مرشد کی تحقیر کرنے والے تم خود ٹھہرو گے، اور اگر خدا کی قضاء و قدر سے خود تمہاری دونوں آنکھوں پر نزول الماء نازل ہو جائے یا ٹانگوں پر فالج پڑے تو یہ ساری ہنسی یاد آ جائے۔ اے غافلو، دوسروں پر کیوں عیب لگاتے ہو؟ کیا ممکن نہیں کہ خود تم کسی وقت ایسے بدنی نقص میں مبتلا ہو جاؤ کہ لوگ تم پر ہنسیں یا تمہارے چھونے سے پرہیز کریں؟ خدا سے ڈرو اور کفار کا شعار اختیار نہ کرو۔ یاد رکھو کہ تمام نبیوں نے ان لوگوں کو ملعون ٹھہرایا ہے جو نبیوں اور ماموروں سے اقتراحی نشان مانگتے ہیں۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس زمانے کے حرام کار مجھ سے نشان مانگتے ہیں، انہیں کوئی نشان دکھلایا نہیں جائے گا۔ ایسا ہی قرآن نے ان لوگوں کا نام ملعون رکھا جو لوگ حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تجویز سے نشان مانگا کرتے تھے، جن کا بار بار لعنت کے ساتھ قرآن شریف میں ذکر ہے، جیسا کہ وہ لوگ کہتے تھے فلیأتنا بآیت کما ارسل الاولون، یعنی ہمیں حضرت موسیٰ کے نشان دکھلائے جائیں یا حضرت مسیح کے، اور کبھی آسمان پر چڑھ جانے کی درخواست کرتے تھے، اور کبھی یہ نشان مانگتے تھے کہ سونے کا گھر آپ کے لیے بن جائے، اور ہمیشہ انہیں نفی میں جواب ملتا تھا۔ تمام قرآن شریف کو اول سے آخر تک دیکھو، کہیں اس بات کا نام و نشان نہ پاؤ گے کہ کسی کافر نے اپنی طرف سے یہ نشان مانگا ہو کہ کسی کی ٹانگ درست کر دو یا آنکھ درست کر دو یا مردہ زندہ کر دو، تو حضرت نے وہی کام کر دیا ہو، اور نہ انجیل میں اس کی کوئی نظیر ملے گی کہ کفار نشان مانگنے آئے اور انہیں دکھایا گیا۔ بلکہ ایک دفعہ خود صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ فلاں شخص جس کی نئی شادی ہوئی تھی اور سانپ کے کاٹنے سے مر گیا تھا، اس کو زندہ کر دو، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بھائی کو دفن کرو۔ غرض قرآن شریف اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ مکے کے پلید اور حرام کار کافر ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے نشان مانگا کرتے تھے اور ہمیشہ اس سوال کی منظوری سے محروم رہتے اور خدا تعالیٰ سے لانتے سنتے تھے۔ ایسا ہی تمام انجیل پڑھ کر دیکھ لو کہ ایک طرح ہی نشان مانگنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے گالیاں سنا کرتے تھے۔ سو اے عزیز، کچھ خدا کا خوف کرو، عمر کا اعتبار نہیں۔ خدا تعالیٰ میرے ہاتھ پر نشان ظاہر کرتا ہے، مگر اس سنت کے موافق جو قدیم سے اپنے مامورین سے رکھتا ہے، اور بلا شبہ اس سنت کے التزام سے ایک شخص اگر شیطان بن کر بھی آوے تب بھی اس کو الہی نشانوں سے قائل کر دیا جائے گا، لیکن اگر خدا کی سنت قدیمہ کے مخالف دیکھنا چاہے تو اس کا اس نعمت سے کچھ حصہ نہیں، اور بالیقین وہ ایسا ہی محروم مرے گا جیسا کہ ابو جہل وغیرہ محروم مر گئے۔ اے عزیز، آپ کا اختیار ہے کہ اس طرح پر جو خدا نے مجھے مامور کیا ہے، ایک جماعت لنگڑوں، لولوں، اندھوں اور کانوں اور دوسرے بیماروں کی لے آؤ، اور پھر ان میں سے قرآن اندازی کے طریق پر جس جماعت کو خدا میرے حوالے کرے گا، اگر ان میں میں مغلوب رہا تو جس قدر تم نے اپنے اشتہار میں گالیاں دی ہیں ان سب کا میں مستحق ہوں گا، ورنہ وہ تمام گالیاں تمہاری طرف رجوع کریں گی۔ دیکھو، اس طریق سے بھی وہی تمہارا مطلب حاصل ہے، پھر اگر دل میں مادہ فساد نہیں تو ایسا الٹا طریق کیوں اختیار کرتے ہو؟ جس طریق کے اختیار کرنے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر حرام کار کہلائے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جہنمی اور لانتی کہلائے۔ اگر تمہارے دل میں ایک ذرا ایمان ہے تو یہ طریق جو خدا تعالیٰ کی طرف سے میں پیش کرتا ہوں، اس میں حرج کیا ہے؟ کیا تم گالیوں اور دہریا کہنے سے فتح پا جاؤ گے؟ یقیناً اسی گروہ کی فتح ہے جو دہریا نہیں ہیں اور خدا تعالیٰ پر سچا ایمان رکھتے ہیں اور ہنسی ٹھٹھے سے پرہیز کرتے ہیں اور گزشتہ کافروں کی طرح اپنے اقتراح سے نشان نہیں مانگتے، بلکہ خدا کے پیش کردہ نشانوں میں غور کرتے ہیں۔ اے موت سے غافل، امانت اور دیانت کے طریق سے کیوں باہر جاتا ہے اور ایسی باتیں کیوں زبان پر لاتا ہے جن میں تیرا دل ہی تجھے ملزم کر رہا ہے کہ تو جھوٹ بولتا ہے؟ سچ کہہ کہ کیا اب تک تجھے خبر نہیں کہ خدا کو محکوم بنا کر کوئی بات امتحان کے طور پر اس سے مانگنا یہ طریق صلحاء کا نہیں ہے، بلکہ خدا کی کلام میں اس طریق کو ایک معصیت اور ترک ادب قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کو غور سے پڑھ اور پھر سوچ کہ جو لوگ اقتراحی نشان مانگتے تھے، یعنی اپنے اپنے خود تراشیدہ نشانوں کو طلب کرتے تھے، ان کو قرآن میں کیا جواب ملتا تھا؟ اور وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مورد غضب تھے یا مورد رحم تھے؟ اور اگر کچھ حیا اور شرم اور شوق تحقیق حق ہے، اور اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، تو اپنے ان علماء سے جو دین سے کچھ خبر رکھتے ہیں یہ فتویٰ لو کہ کیا خدا پر یہ حق واجب ہے کہ جب اس کے کسی نبی یا محدث یا رسول سے کوئی فرقہ کفار اور بے ایمانوں کا خود تراشیدہ نشان مانگے تو وہ نشان اس کو دکھلاوے، اور اگر نہ دکھلاوے تو وہ نبی جس سے ایسا نشان طلب کیا جائے جھوٹا ٹھہرے گا؟ بس اگر یہ فتویٰ تجھے علماء سے مل گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھر تجھے تیرا پیش کردہ نشان دکھلا دوں گا، اور اگر نہ ملا تو تیرے جھوٹ کی یہ سزا تجھے کافی ہے کہ تیری ہی قوم کے نامی علماء نے تیری تکذیب کی۔ اور ہماری طرف سے یہ پیشگوئی یاد رکھو کہ نامی علماء جیسے نذیر حسین دہلوی اور رشید احمد گنگوہی ہرگز تجھے یہ فتویٰ نہیں دیں گے، اگرچہ تو ان کے سامنے روتا روتا مر بھی جائے۔ اور ناظرین کو چاہیے کہ اس شخص کو جو خدا کی شریعت میں تحریف اور تلبیس کرتا ہے پیچھا نہ چھوڑیں، جب تک ایسا فتویٰ علماء کا پیش نہ کرے، کیونکہ وہ طریق جو نشان مانگنے میں اس نے اختیار کیا ہے وہ خدا سے ہنسی اور ٹھٹھا ہے۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے دنیا میں شیطان نے حضرت عیسیٰ سے بیت المقدس میں نشان مانگا تھا، اور کہا تھا کہ اپنے تئیں اس عمارت سے نیچے گرا دے، اگر زندہ بچ رہا تو میں تجھ پر ایمان لاؤں گا، مگر حضرت مسیح نے فرمایا کہ دور ہو اے شیطان، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا کا امتحان نہ کر۔ اس جگہ ایک پادری صاحب انجیل کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ در حقیقت وہ انسان ہی تھا جس نے حضرت مسیح سے ایک تیرا ہی نشان مانگا تھا، اور حضرت مسیح نے خود اس کا نام شیطان رکھا، کیونکہ اس نے خدا کو اپنی مرضی کا محکوم بنانا چاہا۔ بس انجیل کے اس قصے کی روح سے میاں عبدالحق کے لیے بھی بڑی خوف کی جگہ ہے، جب انسان امانت سے بات نہیں کرتا تو اس وقت شیطان کا محکوم ہوتا ہے، گویا خود وہی ہوتا ہے، چنانچہ آیت من الجنت والناس اس کی شاہد ہے۔